بدھ 11 جولائی کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہارون بلور اور متعدد کارکنوں کی خودکش حملے میں ہلاکت، کیا اب ان کی جماعت انتخابی مہم چلانے کے لیے خود کو محفوظ سمجھتی ہے؟
سب سے بڑا چیلنج جو ہے تو وہ ہماری سیکیورٹی اداروں کے لیے ہے، جواب تو وہ دیں گے، کیا کریں گے ٹو انشور کہ عوامی نیشنل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں عام انتخابات سے 14 دن قبل پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کی انتخابی میٹنگ میں ایک خودکش دھماکہ کیا گیا ہے۔ حملے میں پارٹی کے صوبائی امیدوار ہارون بلور سمیت 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ ہارون بلور کے بیٹے نے میڈیا سے گفتگو میں حملے سے قبل کے واقعات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
انشاءاللہ یہ پوزیشن ہمارے شہر کے لیے بہت اچھی تھی، میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ سنگ پسنگ میں پھرتا تھا، میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ایز اے ورکر، ایز ان کا بیٹا میں ان کے ساتھ پھرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بس ان کا ایک، میں یہ کارنامہ کہوں، میرے لیے تو بہت ایک افغان کی افسوس کی بات ہے، مایوس کن بات ہے۔ میں گھر پہ رہ گیا کیونکہ یہاں پہ کوئی یہ پوسٹرس کا ایشو تھا۔ میرے والد صاحب گئے گوہاٹی، مجھے فون آیا ان کے بلاسٹ سے 20 منٹ پہلے، 11 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تم آج نہیں آتے، میرے کسی بندے کو انہوں نے فون کیا جو میرا فون انگیج تھا اس وقت۔
عوامی نیشنل پارٹی نے دھماکے میں ہارون بلور کی ہلاکت کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ جماعت کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے۔
میدان خالی نہیں چھوڑنا، جو حرف استعمال کوئی کرتا ہے کرے وہ حرف استعمال، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچے، میں اپنی انتظامیہ سے بھی اور جو قوتیں ہیں ان سے بھی یہ کہوں کہ اس کے بعد بھی مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو لازماً ہمارے خدشات بڑھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں۔ ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے جیسے سن 1913 میں ہوئی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برسلز میں ہونے والے 2 روزہ نیٹو اجلاس کے موقع پر جرمنی کے خلاف سخت بیانات دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس سے توانائی کی درآمد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جرمنی روس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور دفاع پر زیادہ خرچ نہیں کر رہا۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
برسلز میں نیٹو کے سربراہ ینس سٹولٹن برگ سے بات چیت میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو کے لیے یہ انتہائی بری بات ہے کہ روس جرمنی کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ جرمنی توانائی کا 60 سے 70% روس سے حاصل کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ جرمنی ایک امیر ملک ہے اور اسے نیٹو کے لیے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ خیال رہے کہ نیٹو اجلاس کے چند دن کے بعد صدر ٹرمپ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں۔
خیال رہے کہ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے یہ غیر متوقع بیان دیا تھا کہ نیٹو سربراہان سے ملاقات روسی صدر سے ملاقات سے زیادہ مشکل ثابت ہوگی۔ سعودی عرب میں افغان علماء کا 2 روزہ اعلیٰ سطحی اجلاس ختم ہوا ہے، جس کے بعد کہا گیا ہے کہ طالبان تشدد کی راہ ترک کر دیں اور افغان حکومت کی امن مذاکرات کی پیشکش قبول کر لیں۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
اسلامی تعاون کی تنظیم اور سعودی حکومت کے باہمی تعاون سے افغانستان میں امن کے حوالے سے سعودی عرب میں اجلاس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں علماء نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قومی سطح پر مذاکرات طویل عرصے سے جاری تنازع کا واحد حل ہیں۔ کانفرنس سے قبل طالبان نے ایک بیان میں علماء سے کہا تھا کہ وہ ان کی حمایت کریں۔ دوسری جانب افغانستان کے شہر جلال آباد میں آج بھی شدت پسندوں کے ایک حملے میں کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ تفصیلات کے ساتھ ہارون رشید۔
وزارت داخلہ نے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ ان کی پاکستان واپسی کے بعد کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے گی، تاہم بیان میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اجلاس کب متوقع ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان 2 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ادھر لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان واپسی پر حفاظتی ضمانت سے متعلق وکلاء سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔
لندن میں اس وقت ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ جیل کی کوٹھڑی سامنے دیکھتے ہوئے وطن واپس آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ نیب نے انہیں لاہور سے ہی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے نیب لاہور کو ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں صحافتی تنظیم پی ایف یو جے نے ملک کے انگریزی زبان کے نمایاں اخبار ڈان کی ترسیل پر مبینہ طور پر روکے جانے کے خلاف آج احتجاج کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو جرم کے دائرے سے باہر نکالنے کے سوال پر ایک پٹیشن کی سماعت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس پٹیشن کی مخالفت نہیں کی، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آخرکار ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکلنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کی انتخابی میٹنگ پر ہونے والے خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ حملے میں ہلاک ہونے والے پارٹی رہنما ہارون بلور سمیت تمام افراد کو سپردخا کر دیا گیا ہے۔ شہر میں عمومی طور پر سوگ کی کیفیت رہی، جبکہ بعض جگہوں پر تجارتی مراکز بھی بند رہے۔ ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ رگزئی کی رپورٹ۔
میں بلور ہاؤس پشاور میں موجود ہوں۔ یہاں پہ آج صبح سے جو ہے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکن یہاں پہنچ رہے ہیں اور ہارون بلور کی موت پہ جو ہے وہ تعزیت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما میاں افتخار حسین صاحب موجود ہے۔ میاں صاحب، یہ جو رات کو حملہ ہوا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کچھ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کون ملوث ہے، یہ حملہ اور کہاں سے آیا تھا؟
یہ تو سیدھی سی بات ہے، اکثر ایسا واقعہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ مان لیتے ہیں، جو مان لیتے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی وہی تنظیمیں ہیں جو یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے یعنی جو رابطے ہیں وہ بھی معلوم ہیں، لیکن آج تک نہ ان تنظیموں پہ ہاتھ ڈالا گیا نہ ان میں سے کسی کو پکڑا گیا۔ یہ ایک بات کو ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ شہید بھی ہوا اور دوسرے تنظیم نے مان بھی لیا، اس پہ بات نہیں رکے گی۔ بات اگر کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا اور پکڑا جائے، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ اس میں دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ اس پہ بات ہو کہ جو الیکشن پوسٹپون کرنا چاہتے ہیں وہ باہر کی قوتیں بھی ہو سکتی ہے، اندر کی قوتیں بھی کار فرما ہیں۔ کس کو آگے لے کے جانا، کس کو پیچھے رہنا، یعنی عوامی نیشنل پارٹی اس دفعہ کافی گراف بڑھ رہا تھا، نہیں آ رہا۔
کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو دوبارہ جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ تفتیش دو سطح پہ ہو، ایک سطح تو یہ ہے کہ انتخاب کو روکنے کا جو ایک قوت ہے اس کو اشکارا کیا جائے کہ ایسا ہوا ہے تو کس نے کیا، بین الاقوامی قوت نے، اندرونی نے، دونوں موجود ہیں۔ جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دہشت گرد تو فروخت ہوتے ہیں، یعنی وہ تو ہائر کیے جاتے ہیں، تو ہمارے اپوننٹ جو ہار کو دیکھتے ہیں تو دہشت گردوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس زاویے پہ سوچا جائے کہ ہارون بلور کے سامنے جو ہارنے والے امیدوار تھے، جن کو ہار دکھائی دے رہا تھا، کہیں انہوں نے تو دہشت گردوں کا ہائر کر کے یا ان کو فیسلیٹیٹ کر کے، یعنی ہارون بلور صاحب کو تو ٹارگیٹ نہیں بنایا، یعنی اس زاویے کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تمام جو ہمارے علاقوں میں لوگ ہیں تو پھر اپوننٹ جو این پی کا گراف بڑھ رہا ہے تو ان کو ٹارگیٹ بنائیں گے۔ تو اس کو میں، مجھ سے آئی جی پی نے بات کی، مجھ سے ڈی آئی جی نے بات کی، مجھ سے چیف سیکرٹری نے بات کی اور پھر تمام میڈیا نے بات کی۔ تو میں کل کو جو میرے اپنے ساتھی لپٹ لپٹ کے مجھ سے رو رہے تھے، تو وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ خاص سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ٹارگیٹ بنایا ہے۔ تو میں ان کے رونے کی اس آواز کو سن کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تفتیش، اس کو شامل تفتیش کیا جائے۔
یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بلورو خاندان پہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بشیر احمد بلور اور شبیر بلور بھی جو ہے نا الیکشن کے دوران ہی مختلف دھماکوں کے دوران اور حملوں کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی نیوز، پشاور۔
اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہارون بلور کی ہلاکت کے بعد شہر سوگوار ہے۔ ہارون بلور کے نوجوان بیٹے دانیال بلور نے بی بی سی کو بتایا کہ ہارون بلور تو ان کے بھائیوں کی طرح تھے۔ نامنگار عزیز اللہ خان بلور ہاؤس میں موجود تھے، جہاں انہوں نے دانیال بلور اور ہارون بلور کا قریبی ساتھی طلعت احسن سے باتیں کی ہیں۔ یہ رپورٹ دانیال بلور کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
بشیر، وہ میرے والد صاحب کم اور میرے بھائی وہ بہت زیادہ تھے۔ بشیر خان جو تھے وہ میرے والد کی اس پہ تھے اور ہارون خان میرے بھائی تھے۔ بھائیوں میں ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو باپ یا وہ اولاد نہیں دیکھا۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا دوست تھا، میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔
دانیال بلور کی عمر کوئی 16-17 سال ہے۔ نظر کے چشمے لگائے، ہلکی داڑھی اور کندھے پر سفید ململ کی چادر رکھے، لوگوں سے ایسے مل رہے تھے جیسے بڑی عمر کا مرد بلند حوصلے اور مرتبے کے ساتھ ملتا ہے۔ دانیال بلور نے شاید اپنا غم اپنے اندر ہی چھپا لیا تھا، وہ کسی پر اپنا غم ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دانیال بلور کہتے ہیں،
آخری دن پہ تو میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے میری بات ہوئی تو مجھے رات کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا انشاءاللہ الیکشن ہم لوگ وہ جیتے ہوئے ہیں، پارٹی بھی ہماری اسٹرانگ جاری ہے، تو مایوس مت ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے میرے دوست کو فون کیا کہ 11:45 تم لوگ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے، وہ گوہاٹی میں بڑا اچھا پروگرام ہے۔ ہم لوگ چند ہی میل وہاں سے وہ دور تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ ہارون خان پہ بلاسٹ ہو گیا۔
ہارون بلور نے ابتدائی تعلیم سینٹ میری اسکول پشاور سے حاصل کی اور پھر ایڈورڈز کالج میں داخلہ لیا۔ ہارون بلور نے قانون کی تعلیم پشاور یونیورسٹی سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے تھے۔ ہارون بلور نے عملی سیاست کا آغاز بلدیاتی انتخابات سے کیا، جب سال 2002 میں انہوں نے پشاور میں الیکشن جیتا تھا۔ بشیر احمد بلور کی ہلاکت کے بعد ہارون بلور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے تھے۔ اس مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK 78 سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، جبکہ ان کے چچا غلام احمد بلور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 31 سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ ہارون بلور گزشتہ رات ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ان کی رہائش گاہ پر بڑی تعداد میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ 5:00 وزیر باغ میں ادا کر دی گئی اور انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آج بلور ہاؤس میں جنازے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔
میں یہاں بلور ہاؤس میں ہوں اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ غلام احمد بلور انتہائی نڈھال ہیں۔ میں انہیں یہ تیسری مرتبہ اس ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے اپنے بیٹے کی میت جب ان کی یہاں پر آئی تھی، جب ان کا اکلوتے بیٹے کو ایک دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے بھائی بشیر احمد بلور کو آج سے 6 سال پہلے ایک دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی میت بھی جب یہاں پر لائی گئی تھی تو وہ اسی طرح نڈھال بیٹھے تھے۔ اب ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے اور یہ اب بھتیجے کی میت کے انتظار میں ہیں کہ وہ لائی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ ہوگا۔
ہارون بلور کے قریبی دوست طلعت احسان نے بی بی سی کو بتایا کہ ہارون بلور خاص شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے ایسا اچھا دوست کبھی نہیں دیکھا۔
میری آخری باتیں تو یہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے جی الیکشن ہے اور 25 جولائی کو اس سے ہونا تھا، تو سیاسی اس سے ہوئی کہ کیا بنے گا، کیا پوزیشن ہے، کیسی ہے پوزیشن۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ خیر کرے گا، آپ کو بھی پتہ ہے کیسی ہے پوزیشن اور کن بھائیوں سے مقابلہ ہے۔ تو اللہ سے یہ اچھے کی امید رکھتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جیت دے گا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کو گولڈ میڈل ملنے والا ہے، اللہ کی طرف سے شہدا کا گولڈ میڈل ملنے والا ہے اور آج وہ شہدا کی لسٹ میں شامل ہے۔
ہارون بلور کی عمر کوئی 47 سال تھی۔ انہوں نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ ہارون بلور عرفان اللہ مروت کے داماد تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو اس سے پہلے بھی انتخابات کے دوران شدت پسندوں نے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، خاص طور سے بلور خاندان کے لوگوں کو۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے عوامی نیشنل پارٹی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بشرا گوہر سے پوچھا۔
اے این پی دہشت گردی کے خلاف ہے، اے این پی ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، اے این پی امن چاہتی ہے اور اے این پی چاہتی ہے کہ جو پالیسیز طالبان میں گڈ اور بیڈ کی ڈفرینسیشن کرتی ہیں اس کے خلاف ہے۔ امن کے لیے اپنی ہم نے اسٹرگل کی ہے، 1000 سے زیادہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اسی طرح ٹیررسٹ اٹیکس میں. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک, آج آپ نے کل شام ہارون بلور کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ ایک اور ویو ہے کہ اے این پی کو پھر الیکشن سے باہر نکالا جائے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے. ہمارے سارے کینڈیڈیٹس اور لیڈرز کو تھریٹس ہیں, ہماری سیکیورٹی پالیسیز کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہم نیشنل ایکشن پلان جس پہ سب کی کنسنسس, اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یہ اچھے برے طالبان کا جو پالیسی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, اور اپنی جو فورن اور سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں اس کو اثر نو ریویو نہیں کریں گے, تو یہ مسئلہ جائے گا نہیں.
کیا آپ کی انتخابی ریلیوں کے لیے ضروری سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے؟
ہارون بلور کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ دہشت گرد سوسائڈ اٹیکر اندر سٹی پہنچ کیسے گیا. تو یہ اگر بہت ہی سیکیورٹی ان کو ملی تھی, ان کے پاس میرے خیال میں 2 گارڈز تھے, لیکن اس قسم کی کارنر میٹنگ میں جہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اس میں اگر بندہ سوسائڈ جیکٹ کے ساتھ پہنچ جائے تو میرے خیال میں وہ 2 جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. یہ جو ہے تو ان کا جو ان کے دہشت گردی کے جو فیکٹریز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, کہ وہ سورس ختم ہوگا تو تب ایک دفعہ دہشت گرد اپنے ٹارگٹ کے قریب آ جائے تو وہ تو اٹیک اپنا کر لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیکیورٹی سارے آل دا وے فیل ہو چکی. میری نظر میں ہم نے جب تک اپنی پالیسیز نہیں بدلی, ان کی جو فیکٹریاں ہیں, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہماری تو یہ ایک اور نئی پالیسی آ رہی کہ دہشت گردوں کو اب اور ایکسٹریمسٹ کو بینڈ آؤٹ فٹس کو مین اسٹریم کرنے کے بہانے پارلیمنٹ میں پہنچایا جا رہا ہے. تو اگر اس قسم کی پالیسیز ہوں تو پھر تو مشکل ہے کہ ہم اپنے یہ جو پریشیس لائفز ان کو بچا سکیں. تو اس وقت میرے خیال میں ریاست اور حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے, سندھی اور اسلام آباد کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے.
اچھا, ظاہر ہے ایسے حملوں سے خوف کی فضا قائم ہو جاتی ہے, تو اب آپ لوگ اپنی انتخابی مہم کیسے چلائیں گے؟
دیکھیں, کوشش تو یہی ہوئی 2013 میں بھی, اور پھر انسٹیڈ آف پرووائڈنگ اے این پی سیکیورٹی کوشش کی گئی کہ اے این پی کو کہے کہ آپ بند ہو جاؤ, اور دہشت گردوں کے لیے کچھ نہیں تھا. تو یہ ابھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا, لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے تو وہ ہماری سیکیورٹی اداروں کے لیے ہے, الیکشن کمیشن کے لیے اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہے. جواب تو وہ دیں گے کہ یہ کیا کریں گے ٹو انشور کہ عوامی نیشنل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے.
یہ تھی عوامی نیشنل پارٹی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بشرا گوہر. اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلامی ممالک سے علماء آئے ہوئے ہیں. 2 روزہ اس اجلاس کا مقصد افغانستان میں جاری تنازع کا حل تلاش کرنا اور وہاں دیر پا امن قائم کرنا ہے. اس اجلاس کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ ایاز سے بات کی جو کہ اس وقت جدہ میں ہیں.
کیونکہ یہ افغانستان کے حوالے سے کانفرنس تھی تو بہت بڑا وفد تو افغانستان کا تھا, تقریباً 23 لوگ شامل تھے, جید علماء, لیکن اس کے علاوہ انڈونیشیا کے علماء تھے 4, اسی طریقے سے بنین سے افریقہ سے آئے تھے, موریتانیا سے 4 لوگ آئے تھے, اسی طریقے سے تائی لینڈ کا بھی ایک مسلمان شامل تھا.
او آئی سی کے اس اجلاس میں کیا طے پایا ہے؟
سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی تھی ظاہر ہے وہ تو کل جدہ میں تھی, وہ تو تبادلہ خیال تھا, لیکن آج باقاعدہ مکہ ڈکلریشن کا اعلان کیا گیا. تو مکہ ڈکلریشن کا اعلان کیا او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ابھی اسی وقت اس ہوٹل میں.
تو اس میں کیا ہے؟
وہ اعلان جو ہے وہ اس کا وہ تھا کنکلوژن, اس میں یہ تھا کہ یہ کلیئر کٹ کہا گیا کہ سویلینس پہ حملے اور اس طریقے سے خود کش حملے یہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اور اس کا جو بڑا مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی طرف دونوں کو لے آئیں, اور اس مذاکرات کے عمل کو کامیاب کریں تاکہ افغانستان امن کے راستے پر آ جائے۔
اچھا، افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟
پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تو لازمن چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور پاکستان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر افغانستان انہیں کہے تو وہ طالبان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ طالبان ان کی ہر بات تو نہیں مانتے، لیکن وہ طالبان کے ان عناصر کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ان کا رابطہ ممکن ہے، وہ یہ مدد دے کہ دونوں کو میز پر، مذاکرات کی میز پر بٹھائے۔
یہ بتائیں کہ اس طرح کے اجلاس جو ہے وہ پہلے بھی ہوئے ہیں افغانستان میں؟ حال ہی میں اس طرح کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں بم دھماکہ ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا، تو سوال میرا یہ ہے کہ اس طرح کے اجلاسوں کا کوئی فائدہ ہے؟
یہ تو ایک کوشش ہے، ظاہر ہے کہ یہ افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں، تو آپ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف نظر کریں، کوششیں تو ہونی چاہیے۔ جکارتا میں کوشش ہوئی، 11 مئی کو اعلامیہ آیا، اور جکارتا انڈونیشیا جو ہے ایک ایسا ملک ہے کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں افغانستان کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ، تو اب پاکستان کا بھی ایک آیا ہے پیغام پاکستان اسی حوالے سے کہ ٹیررزم اور دہشت گردی اور مسلح تحریکات، ان سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر اور ہمارا مذہبی طبقہ یہ آئینی اور جمہوری عمل کی طرف آ جائے، تو یہ کوششیں ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ او آئی سی باقاعدہ اپنے ایک انوائے یا نمائندے کی طرف جائے کہ جو اس مسئلے کے لیے ہو کہ کس طریقے سے افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات کے عمل کو یقینی بنا لیا جائے۔
یہ تھے جدہ سے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ ایاز، اور اسی موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار ڈاکٹر سمبل خان سے بھی بات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح کے اجلاسوں کا اثر ہوتا بھی ہے؟
طالبان جو ہیں، اس قسم کی جو کانفرنسز ہیں جس میں ان پہ علماء کی طرف سے پریشر ڈالا جائے جنگ بدی کے، اس کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پاکستانی علماء کا کافی عرصے سے آ رہا ہے، اور یہ ایک پرابلم رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، اور تعلقات پہ بھی اثر ہوا ہے، جہاں پہ پاکستانی علماء ہیں اسپیشلی وہ جنہوں نے طالبان، وہ مدرسے جس میں حقانیہ، مدرسہ حقانیہ، بہت سارے دوسرے شامل ہیں، اس میں کبھی بھی افغانستان میں جو طالبان کا سٹرگل ہے یا جو جنگ ہے اس کو الیجٹمیٹ کہنے سے ہمیشہ سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی، طالبان کی سپورٹ کی ہے کہ جب تک وہاں سے فوراً افواج کا انخلا نہیں ہوتا تو وہ جنگ جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہے اور وہ الیجٹمیٹ نہیں ہے۔
یہ بتائیں، کیا افغان حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ غیر ملکی افواج سے ملک چھوڑنے کو کہہ سکے تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے؟
دیکھیں جی، جو طالبان کا جو ایک ڈیمانڈ ہے بہت بڑی، وہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ پہلے ان کو چھوڑنے، اب کے فوراً افواج کو وہاں سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ ٹیبل پہ آئیں گے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ بات چیت جو شروع کریں گے وہ جو ہے وہ یو ایس اے ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ ہیں، اور وہ یو ایس اے کیونکہ وہ ایک انویڈنگ پاور ہے، یا انہوں نے وہاں پہ انٹروین کیا تھا، جنگ شروع کی تھی ان کے خیال میں طالبان کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو وہ ان سے بات شروع کریں گے اور ساتھ پھر وہ افغان گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ ان کو بھی کلیئر ہے کہ جب تک بات چیت شروع نہیں ہوگی تو اگر انخلا کا بھی مسئلہ ہے افواج کا، وہ بھی بات چیت کے پروسیس کے تھرو ہی آگے بڑھے گا۔ لیکن اس میں بہت ساری اور پیچیدگیاں ہیں، آئی تھنک یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، جتنے حریف ہیں جس میں افغان حکومت بھی شامل ہے، افغان میں ڈفرینٹ افغانستان کے ڈفرینٹ فیکشن بھی شامل ہیں، کچھ فورن گورنمنٹ بھی شامل ہے، کہ اگر جو پیس ہمیں چاہیے یا جو امن کی جو تلاش ہے اس کا کیا خاکہ ہے، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس پہ بھی کوئی ابھی تک کلیئرٹی سے کوئی، وہ اس کی بھی کوئی تشریح نہیں کی گئی بھی۔
اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پر اثر رسوخ چلتا ہے، تو انہیں قائل کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیں جی، میرے خیال میں جتنی دفعہ بھی افغان طالبان نے جو پہلی سب سے جو پنڈی، راول پنڈی میں اور مری جو ٹاک شروع ہوئی تھی، مری ٹاک شروع ہوئی تھی جو پہلا ایک کانٹیکٹ ہوا تھا جس میں کوڈری لیٹرل گروپ کے اندر، وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے ہوا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے جو وہاں پہ قطر میں آفس کھلا وہاں پہ بھی پاکستان کی شمولیت سے یہ سب چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ لیکن طالبان آرگنائزیشن جو ہے اس کے اپنے بہت زیادہ محرکات ہیں، اس کے اپنے گولز ہیں افغانستان میں، جس کی وجہ سے وہ 17 سال سے 18 سال سے جنگ میں وہاں پہ شامل ہیں. تو وہ خالی پاکستان کے اثر و رسوخ کے ہوتے ہوئے اپنے سارے قسم کے جو گولز ہیں وہ تو گیو اپ نہیں کریں گے، اور وہ پاکستان کے پاس جتنے چینلز ہیں ان کو پریشر کرنے کے لیے ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ان کو اگر ہم پکڑ دھکڑ کے ایک ٹیبل پہ تو لا سکتے ہیں، آئی تھنک یہ تو پاکستان نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن ان کو کسی ایک حتمی پیس پہ راضی کرنا، ان کے جو گولز ہیں ان میں سے ان کو کچھ بھی وہ چیزیں دیے بغیر، وہ میرے خیال میں ناممکن ہے.
یہ تھیں تجزیہ کار ڈاکٹر سمیل خان. حالت حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پروگرام ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور کروشیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. فاتح ٹیم اتوار کے روز فائنل میں فرانس کا مقابلہ کرے گی. انگلینڈ کی ٹیم 1990 کے بعد پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی ہے. کروشیا کی ٹیم اس سے پہلے 1998 کا سیمی فائنل کھیل چکی ہے. گزشتہ رات کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں فرانس نے بیلجیم کو ایک گول سے ہرا دیا. بیلجیم کی ٹیم دوسری مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی تھی، لیکن 1986 کی طرح اس بار بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ 24 میچوں میں ناقابل شکست رہنے کے بعد بیلجیم کی پہلی شکست تھی. کرسٹیانو رونالڈو کی ریال میڈرڈ سے 9 سالہ وابستگی ختم ہو گئی ہے، اور وہ اٹلی کی چیمپئن ٹیم یوونٹس میں شامل ہو گئے ہیں. یوونٹس نے رونالڈو کے ساتھ 4 سال کے لیے 99.2 million pounds کا معاہدہ کیا ہے، جو فٹ بال کی تاریخ کے 4 بڑے معاہدوں میں سے ایک ہے. 33 سالہ رونالڈو کی موجودگی میں ریال میڈرڈ نے 4 مرتبہ چیمپئنز لیگ جیتی. ومبلڈن میں آج مردوں کے کوارٹر فائنلز کھیلے جا رہے ہیں. خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمز، اینجلی کربر، جولیا گرگس اور یلینا اوسٹاپینکو کو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں. اینڈی مرے نے ومبلڈن میں حصہ نہ لینے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. انہیں ومبلڈن نہ کھیلنے پر مایوسی ضرور ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھیل سکتے. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں کل سے گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہوں گی. ڈیل اسٹین کو جنوبی افریقہ کی طرف سے سب سے زیادہ 421 وکٹوں کے شان پولک کے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے صرف 3 وکٹیں درکار ہیں. بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل بھی کل ٹرینٹ برج نوٹنگم میں کھیلا جا رہا ہے. سری لنکن اسپنر رنگانا ہیرت نے اس سال نومبر میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر کون سی خبر آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے، اور وہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں نے احتیاط سے کام نہ لیا تو جنسی تعلقات کے ذریعے منتقل ہونے والی غیر معروف بیماری ایک بڑا مرض بن سکتی ہے. یہ بیماری کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور خبر کی تفصیل پڑھیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. نازش سفر.
لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں اور 13 جولائی کو لاہور میں عوام سے بات کریں گے. پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے اجلاس میں خودکش دھماکے میں پارٹی کے صوبائی امیدوار ہارون بلور سمیت 20 افراد کی ہلاکت کے بعد جماعت 3 روزہ سوگ منا رہی ہے. نیٹو اجلاس کے موقع پر جرمن چانسلر انگلا میرکل نے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی جرمنی کا دوست ہے. اجلاس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس مکمل طور پر جرمنی کو کنٹرول کر رہا ہے. سعودی عرب میں افغان علماء کا دو روزہ اعلیٰ سطحی اجلاس ختم ہوا ہے، جس کے بعد کہا گیا ہے کہ طالبان تشدد کی راہ ترک کر دیں اور افغان حکومت کی امن مذاکرات کی پیشکش قبول کر لیں. تھائی لینڈ کی حکومت نے غار میں پھنسے رہنے والے 12 بچوں اور ان کے کوچ کی ریسکیو کے بعد پہلی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہیں بیٹھے ہوئے کیمرے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ ناظر ظفر سے سن رہے تھے. دو بڑی طاقتوں امریکہ اور جرمنی کے اختلافات کے ساتھ ہی دو روزہ نیٹو اجلاس برسلز میں شروع ہو گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ توانائی کی ترسیل کے حوالے سے جرمنی روس کے مکمل کنٹرول میں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برلن حکومت دفاعی بجٹ میں اضافے میں ناکام رہی ہے، جبکہ جرمنی نے اس امریکی دعوے کی تردید کرتے ہوئے جرمنی کے تعاون کا ذکر کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برسلز میں مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹن برگ سے بات چیت کے دوران کہا کہ یہ بات قطعاً درست نہیں کہ امریکہ یورپ کو روس سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھاری سرمایہ خرچ کر رہا ہے، جبکہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی ماسکو کے ساتھ گیس معاہدوں کی حمایت کر رہی ہے.
ہم فرانس کا دفاع کر رہے ہیں، ہم جرمنی کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان تمام ممالک کا دفاع کر رہے ہیں، اور پھر ان میں سے کئی ملک نکلتے ہیں اور روس کے ساتھ پائپ لائن کے منصوبے بنا کر روس کو اربوں ڈالر ادا کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو روس سے تحفظ فراہم کریں اور آپ اربوں ڈالر روس کو ادا کر دیں. جرمنی کے سابق چانسلر اس پائپ لائن کمپنی کے سربراہ ہیں جو گیس سپلائی کرتی ہے. میرے خیال میں یہ نہایت نامناسب بات ہے.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ جرمنی کو چاہیے کہ ایک امیر ملک ہونے کے ناطے نیٹو کے لیے زیادہ خرچ کرے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے دوران نیٹو کے سیکرٹری جنس ٹولٹن برگ نے کہا،
ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے اتحادی مزید سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے اتحادیوں نے دفاع کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی ہے.
تاہم انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ یاد دہانی بھی کرائی کہ نیٹو میں رکنیت امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ادھر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے صدر ٹرمپ کے بیان کے رد عمل میں کہا،
دفاع میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے ملکوں میں جرمنی دوسرا بڑا ملک ہے. ہم نیٹو اتحاد میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم افغانستان میں سرگرم ہیں اور ہم امریکہ کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں. افغانستان مشن کی مثال واضح ہے.
اقتدار میں آنے کے بعد سے صدر ٹرمپ مسلسل نیٹو اور یورپی یونین کے رہنماؤں کو اسی طرح تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور بارہا کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے اتحادی اسے لوٹ رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی تنقید کے رد عمل میں گزشتہ روز یورپی کمیشن کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے امریکی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اتحادیوں کی قدر کریں، کیونکہ ان کے اتحادی ویسے ہی کم ہیں. انہوں نے لکھا کہ امریکہ کا یورپی یونین سے بہتر کوئی اتحادی نہیں اور نہ ہوگا. ان کے بقول یورپی یونین اپنے دفاع پر روس سے کہیں زیادہ اور چین کے برابر خرچ کرتا ہے. یاد رہے کہ یہ بات اہم ہے کہ جرمنی نے بحیرہ بلقان میں بچھائی جانے والی نئی گیس پائپ لائن کی تنصیب کے لیے سیاسی معاونت فراہم کی ہے، جس پر متعدد یورپی ریاستوں کو تحفظات ہیں.
تفصیلات نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اب آپ کو انڈیا لے چلتے ہیں، جہاں سپریم کورٹ ہم جنس پرستی کو جرم کے دائرے سے باہر نکالنے کے سوال پر ایک پٹیشن کی سماعت کر رہی ہے. وفاقی حکومت نے اس پٹیشن کی مخالفت نہیں کی ہے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آخرکار ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
تازی رات ہند کی تقریباً 150 سال پرانی دفعہ 377 کے تحت ملک میں ہم جنس پرستی ایک سنگین جرم ہے، جس کے لیے عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے. ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ اس قانون کو اکثر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اب اسے ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سن 2009 میں دلی کی ہائی کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلے میں کہا تھا کہ یہ قانون آئین کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا اور اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ عدالت کا موقف تھا کہ اپنے گھروں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے سن 2013 میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور نتیجے میں ہم جنس پرستی پھر جرم تصور کی جانے لگی تھی۔ اس وقت حکمراں بی جے پی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ وفاقی وزیر مختار عباس نقوی:
ہمارے دیش کی سنسکرتی اور سانسکرتک وراثت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیش میں ماحول ہے اس کو ہم پاشچات سنسکرتی کے راستے پر نہیں لے جا سکتے، اس لیے جو ہے وہ جو لوگ اس کا سمرتھن کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کن کارنوں سے کر رہے ہیں، یہ وہ بہتر بتا پائیں گے، لیکن جو راجناتھ جی نے کہا ہے وہ بالکل دیش کی نبض ہے۔
اس کے بعد پرانے عرضی گزاروں اور کئی ممتاز شخصیات نے عدالت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ پٹیشن کی سماعت کورٹ کی 5 رکنی بینچ کر رہی ہے، جس کے سربراہ خود چیف جسٹس ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے اس کا موقف معلوم کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے اس بارے میں عدالت میں آج ایک حلف نامہ داخل کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ عدالت کی فراست پر چھوڑتی ہے۔ بظاہر حکومت اس متنازع قانون پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کے بہت سے رہنما اور نظریاتی اتحادی تنظیمیں ہم جنس پرستی کو غیر فطری عمل مانتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سماعت کے دوران ججوں کی ریمارکس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت اس قانون کو ختم کرنے کے حق میں نظر آتی ہے۔ ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس قانون کو ختم کرنے کے بعد ہم جنس پرست بھرپور زندگی گزار سکیں گے اور ان کے خلاف تعصب ختم ہو جائے گا۔ رفیع العالم ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔
انڈین سوسائٹی میں مطلب یہ اس چیز کو غلط مانا جا رہا ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن کیوں غلط ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دوسری جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طریقے کے موومنٹس کریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ایل جی بی ٹی کیو ہیں وہ ہیں، وہ بدلیں گے نہیں۔ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو جا کے لوگوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ غلط ہے، نہ کہ لوگ غلط ہیں۔
دلی ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اگر دو بالغ اپنی مرضی سے کسی جنسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، جس سے عدالت اور قانون کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ہندو، عیسائی اور مسلم مذہبی تنظیموں نے چیلنج کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ ہم جنس پرستی غیر فطری عمل ہے اور اسے جرم کے زمرے میں ہی شامل رہنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف حکم دیا تو اس کے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور غیر معمولی طور پر کانگریس کی اعلیٰ ترین قیادت، اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے بھی کھل کر اس فیصلے پر تنقید کی تھی۔ اس وقت کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ لوگوں کا نجی معاملہ ہے اور وہ دلی ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔
My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court.
ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والوں میں مسلم پرسنل لا بورڈ بھی شامل تھا، جس کے اعلیٰ عہدیدار ظفر یاب جیلانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا تھا کہ عدالت نے سماجی اقدار کا تحفظ کیا ہے اور فیصلے کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب آپ کو ایک بار پھر پاکستان لیے چلتے ہیں، جہاں قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بدعنوانی میں صوبے ایک دوسرے سے پیچھے نہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے باعث ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ملک پر 90 ارب ڈالر کا قرضہ ہونے کے باعث ہر شہری 1,70,000 روپے کا مقروض ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کوئٹہ میں نیب کے علاقائی دفتر میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو 15-20 سال کے دوران اربوں روپے ملے، لیکن وہ زمین پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔
اور وہ اربوں روپے کہاں چلے گئے؟ سڑکوں پہ وہ نظر نہیں آتے، ڈیم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہر عمارت مخدوش عمارت ہے، آپ عمارتوں کا جا کے جائزہ لے لیں۔
چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں گزشتہ 15-20 سال میں ملنے والے فنڈز کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی۔ اب تحقیقات کا آغاز چھوٹے لوگوں سے نہیں بلکہ بڑے لوگوں سے ہوگا.
لیکن یہ مسمم ارادہ ہے کہ 15-20 سال میں جو رقومات بلوچستان کو ملی یہ ضرور دیکھوں گا, نیب یہ ضرور دیکھے گا کہ وہ رقومات کیسے خرچ ہوئی ہیں. اب بات اوپر سے شروع ہوگی, ایک چیف منسٹر صاحب کے بارے میں مکمل اس وقت انکوائری کی جا رہی ہے, بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, دو مزید چیف منسٹر صاحبان کے بارے میں انکوائری کی جائے گی, لیکن وہ الیکشن کے بعد.
ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقوم صحیح معنوں میں استعمال نہ ہونے کے بارے میں تاثر عام ہے کہ بلوچستان میں بدعنوانی سب سے زیادہ ہے, لیکن چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ بدعنوانی میں صوبے ایک دوسرے سے پیچھے نہیں.
جہاں تک صوبہ بلوچستان کا تعلق ہے, میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کرپشن میں سارے صوبے برابر ہیں, کوئی صوبہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. جتنے کسی کو وسائل دیے گئے اتنے ہی وہ وسائل بے دردی سے لوٹے گئے, کسی کو وسائل کم دیے گئے کسی کو وسائل زیادہ دیے گئے.
چیئرمین نیب نے کہا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بدعنوانی دیمک کی طرح ملک کو چاٹ رہی ہے, لیکن یہ اب دیمک نہیں بلکہ ناسور بن گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے باعث معیشت تباہی کے دانے پر ہے اور ملک کا ہر شہری 1,70,000 روپے کا مقروض ہے.
90 ارب ڈالر سے زیادہ کے آپ قرض دار ہیں. آپ کی آنے والی ہر نسل, ہر پیدا ہونے والا بچہ 1,70,000 کا قرض اپنے لے کے آتا ہے.
چیئرمین نیب نے کہا کہ جن لوگوں نے بدعنوانی کے ذرائع سے جائیدادیں بنائی ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کے لیے وسائل کہاں سے لائے.
اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے کھربوں ڈالر باہر ہیں. پہلے جن کے پاس 6 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا, آج ان کے ٹاور دبئی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں. اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں, تو اس میں کون سی سیاست ہے, اس میں نیب کا ذاتی کیا انٹرسٹ ہے, اس میں کون سا انتقام ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹاور کہاں سے بنائے.
کوئٹہ میں چیئرمین نیب نے جس تقریب سے خطاب کیا وہ بلوچستان حکومت کو 1.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادوں کی دستاویزات کی حوالگی سے متعلق تھی. یہ جائیدادیں بدعنوانی کے ایک بڑے مقدمے میں ملوث افراد سے لی گئی تھی. خزانہ اسکینڈل کے نام سے بدعنوانی کا یہ مقدمہ سابق حکومت کے دور میں ہوا تھا, جس میں سابق مشیر خزانہ میر خالد لانگوں کے علاوہ متعدد سرکاری اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا. اس مقدمے میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی کے گھر سے 65 کروڑ مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی تھی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور کوئٹہ سے رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال ٹالپور جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے پیش تو نہیں ہوئے, البتہ انہوں نے اس ضمن میں تحریری جواب جمع کرا دیا ہے. دونوں بہن بھائیوں نے تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے الیکشن کے بعد تک کی مہلت مانگی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سے متعلق پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے حکم پر ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کی ٹیم نے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کو طلب کیا تھا. دونوں بہن بھائی تو تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے, البتہ ان کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور وکیل فاروق اچ نائک تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے. ملزمان کی جانب سے ان کے وکلاء نے تحریری جواب جمع کروایا, جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ والا معاملہ 4 سال پرانا ہے اور انتخابات کے قریب آتے ہی انہیں طلب کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. جواب میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی طلبی اس وقت کی جا رہی ہے جب 2 ہفتوں بعد انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس دوران آصف علی زرداری کو مقدمات میں مصروف رکھنے کے لیے انتخابی مہم متاثر ہو سکتی ہے جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 14 اور 17 کے تحت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ چونکہ آصف علی زرداری ان کی بہن ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, اس لیے وہ 25 جولائی کے بعد تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے. خیال رہے کہ ایف آئی اے نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیپلز پارٹی کے دونوں رہنماؤں کو طلب کیا تھا. منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کو آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت 23 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے احکامات جاری کیے تھے. سپریم کورٹ نے ان افراد کو کل پیش ہونے کا بھی حکم دے رکھا ہے. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری عدالت میں پیش نہیں ہوں گے بلکہ 3 وکلاء کا پینل سپریم کورٹ میں پیش ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اسی خبر کے بارے میں مزید تفصیل کراچی سے ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل نے بھیجی ہے.
ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک کی جانب سے تحریری طور پر جمع کرائے گئے جواب میں تفتیشی افسر کو مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ آپ کے لیٹر میں ظاہر کی گئی منتقلی 2014 کی ہے جبکہ ایف آئی آر 2018 میں درج کی گئی ہے تقریباً 4 سال کے بعد جو اس کو مشکوک بناتی ہے اور ایسے وقت جب 25 جولائی کو عام انتخاب کا انعقاد ہو رہا ہے. میرے موکل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں کو اس لیٹر کے ذریعے مصروف رکھنا ان کی انتخابی مہم کو متاثر کرنا ہے. یہ دستور پاکستان میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے جو غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کی ضمانت دیتا ہے. فاروق ایچ نائک کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ ان کا موکل زرداری گروپ کی روزمرہ کی منتقلیوں سے واقف نہیں. وہ صدر پاکستان کے منصب پر فائز رہے ہیں, آپ کی تحقیقات میں مکمل طور پر تعاون کے لیے تیار ہیں. وہ خود پیش ہوں گے یا اپنے وکیل کے ذریعے 25 جولائی سے 31 جولائی تک اپنا جواب پیش کریں گے. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ 31 جولائی تک کا وقت دیا جائے. آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کی جانب سے بھی اسی نوعیت کا تحریری جواب جمع کرایا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی سربراہ ہیں اور PS-10 لاڑکانہ سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. تفتیشی افسر کو فاروق ایچ نائک نے تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ فریال تالپور الیکشن مہم میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے تمام ریکارڈ جمع کر کے جواب دینا ممکن نہیں, لہٰذا انہیں مہلت دی جائے. ریاسویل, BBC کراچی.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ لائٹس
کیمرا ایکشن. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہی
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ BBC کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز رواں ماہ کی 13 تاریخ کو پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جہاں آمد پر ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. مریم نواز کی جانب سے لندن میں جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ جمعے کی شام لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گی. ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے دونوں رہنماؤں کے استقبال کے لیے کارکنان کو لاہور آنے کی کال دے رکھی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز.
لاہور میں ان کا استقبال ممکن ہو بھی پائے گا یا نہیں, اس حوالے سے کئی سوال گردش کر رہے ہیں. اور پاکستان آنے کے بعد گرفتار ہونے پر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے پاس کیا قانونی راستہ بچے گا؟ نون لیگ کے تاحیات قائد نواز شریف کو رواں ماہ کی 6 تاریخ کو احتساب عدالت نے 10 برس قید بامشقت, ان کی بیٹی مریم نواز کو 7 برس قید, جبکہ ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی. اس سے چند ہی روز قبل وہ لندن میں زیر علاج بیگم کلثوم نواز کی عیادت کی غرض سے لندن چلے گئے تھے اور فیصلے کو 1 ہفتہ کے لیے ملتوی کرنے کی ان کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی تھی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہلے ہی راولپنڈی سے ایک طویل تعاقب کے بعد گرفتار کر چکی ہے. انہوں نے راولپنڈی میں ریلی کی صورت میں جمع کارکنان کے ہجوم میں گرفتاری دی تھی. ایسا ہی کچھ نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر بھی چاہے گی, تاہم نیب ایسی ہی صورتحال سے بچنا چاہے گا. تاہم مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز کے لاہور میں بڑے پیمانے پر استقبال کے لیے پرعزم نظر آتی ہے. اس حوالے سے سینیٹر راجہ ظفر الحق کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے. اس کمیٹی میں شامل مسلم لیگ نون کے صوبائی صدور, خصوصی طور پر صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کارکنان کو اکٹھا کرنے اور لاہور ایئرپورٹ لانے کے انتظامات کریں گے. نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ استقبال پرامن ہوگا. منگل کے روز لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 13 جولائی نون لیگ کے قافلے کی قیادت نون لیگ کے صدر شہباز شریف خود کریں گے.
لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخی استقبال پرامن ہوگا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا, لیکن پورا پاکستان دیکھے گا کہ پاکستان کی اصل جمہوری طاقت اور پاکستان کو جمہوری قوت بنانے کے لیے محمد نواز شریف صاحب اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔
دوسری جانب نیب کے پاس نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کے وارنٹ موجود ہیں، انہیں لاہور پہنچتے ہی گرفتار کیا جانا ہے۔ تاہم نیب اس شش پنچ کا شکار ہے کہ انہیں کہاں سے گرفتار کیا جائے۔ اس حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیب پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل نے نیب کے چیئرمین کو لکھے ایک خط میں نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد انہیں لاہور سے راولپنڈی منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کی سہولت مانگی ہے۔ نیب کے ایک افسر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس خط کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت یہ تمام تجاویز ہیں۔ نیب کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی تمام تجاویز زیر غور ہیں، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ چیئرمین نیب ہی کریں گے۔ تجویز کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کو ایئرپورٹ کے اندر ہی سے حراست میں لیا جائے اور لاہور سے سیدھا اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا جائے۔ تاہم گرفتاری کے بعد انہیں عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور آمد جمعہ کے روز شام کے وقت متوقع ہے اور تب تک عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں ممکنہ طور پر نیب دونوں ملزمان کو اپنی حراست میں رکھے گا اور اگلے روز عدالت میں پیش کرے گا۔ عدالت میں پیشی کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جج صاحب سے جیل کے اندر عدالت لگانے کی درخواست کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے نگراں وزیر داخلہ شوکت جاوید کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کا کردار محض معاونت کا ہوگا۔
لوگوں کو ایئرپورٹ کو سٹارم نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ اٹ از اے پروٹیکٹڈ ایریا، اور ایئرپورٹ کا تو سارا کنٹرول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ امیگریشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، نیب بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، سول ایویشن اتھارٹی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، تو وہیں پہ ان کی اریسٹ ہونی ہے ایئرپورٹ کی پریمسز میں۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی۔
نیب کی طرف سے اگر مزید معاونت بھی مانگی گئی تو حکومت پنجاب وہ فراہم کرے گی، جس میں ہیلی کاپٹر کی سہولت بھی موجود ہے، تاہم تاحال اس قسم کی کوئی درخواست انہیں موصول نہیں ہوئی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب صحت کی خبر آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان میں دل کی بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس آپریشن میں کئی پیچیدگیاں بھی ہیں جنہیں بعض اوقات عام ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے عمل سے سلجھایا نہیں جا سکتا۔ جیسے عام طریقہ کار مغربی ممالک میں عام طریقہ کار کے علاوہ ایک میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں اب شروع ہوا ہے۔ پاکستان کا پہلا میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کراچی کے این آئی وی ڈی ہاسپٹل میں ہوا ہے۔ میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور یہ عام ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے کس طرح مختلف ہے، یہی جاننے کے لیے میں نے ڈاکٹر پرویز چودھری سے بات کی جنہوں نے یہ میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے۔
بہت سارے پیشنٹس فیلئر میں چلے جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لفظ ہارٹ فیلئر، تو وہ پمپ فیل ہو گئے، وینٹریکل جو ہوتے ہیں نا ہارٹ کے دونوں رائٹ اور لیفٹ، یہ پمپ ہوتے ہیں، یہ پمپ کرتے ہیں بلڈ پوری باڈی کو۔ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسل جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ابھی وہ پمپ نہیں کر پا رہا۔ لیفٹ وینٹریکل کی جاب ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ پھیپھڑوں سے لے کے اس کو پمپ کرنا پوری باڈی میں۔ جب وہ فیل ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے اس پیشنٹ کا، شی واز ڈاؤن ٹو 15%، تو جب وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ انف بلڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ اب یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، گاڑی سے لے کے اگر کلینک تک آتی ہے تو رستے میں اس کو شارٹ آف بریتھ ہو رہا ہے، کام وام اس نے چھوڑ دیے تھے سارے، تو پھر یہ ہم پمپ لگاتے ہیں۔ اس یہ پمپ ایکچولی سپورٹ لگ رہی ہے 90s سے شروع ہوئی تھی، پھر 2000s میں زیادہ سے زیادہ اس پہ کام ہوا۔
تو یہ کیا ایک ڈیوائس ہے، کیا ہے کیا یہ چیز جو لگتی ہے اندر؟
یہ پمپ ہے، یہ پیورلی پمپ ہے، جیسا موٹر نہیں ہوتی آپ کی، پمپ جو آپ لگا ہوتا ہے تو ایک جگہ سے پانی اٹھا کے دوسری جگہ پہ پھینکتا ہے، یہ بالکل وہ ہے۔ 2010 میں پہلی دفعہ ایف ڈی اے نے، یہ یورپ میں آپ کے انگلینڈ وغیرہ میں اس سے پہلے لگ رہا تھا 2010 سے، سی مارک ہوا تھا، لیکن ایف ڈی اے نے امریکہ میں، میں امریکہ سے ٹرینڈ ہوں، میں ہی پڑھا ہوں سارا، تو امریکہ میں 2010 میں یہ فیبروری میں ایف ڈی اے نے اپروو کیا کہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ پہلی ڈیوائس ہے کہ جو باڈی کے اندر رہتی ہے، اس سے پہلے جتنی ڈیوائسیں آئیں وہ باڈی کے باہر رہتی تھی،
اچھا
یہ باڈی کے اندر رہتی ہے۔ اس کی صرف ایک پاور کورڈ جو ہے نا، تار ایک باہر آتی ہے اسکن سے، جس سے ہم بیٹری لگاتے ہیں اس کو جلانے کے لیے.
یہ بتائیں کہ اس پروسیجر کی سارے عمل کی کاسٹ کیا ہے, کتنی لاگت ہے؟
امریکہ میں تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ ڈالر.
اور پاکستان میں اس کی کیا لاگت ہے؟
صرف ڈیوائس کی قیمت ہم تو جو پے کر رہے ہیں نا یہاں پہ تقریباً 1 کروڑ ہوگی, اور باقی ہاسپٹل کا ہم نے ابھی ایویلیویٹ نہیں کیا.
ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ عام لوگوں تک پہنچ سکے؟
پاکستان میں ہم این آئی سی بی ڈی میں فری میں کر رہے ہیں, تو عام لوگوں کو یہ بھی ایک عام بندی ہے جس کو دیے ہم نے. اسٹریٹ چاہیے, بالکل غریب ہے, ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں دیا.
اچھا,
لیکن ہارٹ فیلئر جو بائی سیلف یہ ڈیزیز ہے نا, یہ بڑی کاسٹلی ڈیزیز ہے, یہ بڑے بڑے امیر گھرانوں کو غریب کر دیتی ہے. تو میں امریکہ میں بھی جب یہ چلاتا رہا ہوں پروگرام وغیرہ, تو ہم ڈونیشن لیتے ہیں لوگوں سے. یہاں پہ بھی چاہیے مخیر حضرات اس پہ ہیلپ کریں. ہاں, اس وقت صرف میں کر سکتا ہوں.
یہ تھے این آئی سی وی ڈی اسپتال کے ڈاکٹر پرویز چودھری, جنہوں نے پاکستان کا پہلا میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈرون حملے یا فوج کی فضائی مشقوں سے پہلے شہریوں کو کیسی آوازیں اور شور سنائی دیتا ہے؟ چند پاکستانی اور غیر ملکی فنکار اپنے ایک آرٹ پروجیکٹ ساؤنڈز آف وائلنس کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ سائی فائی فلموں اور گیمز میں دکھائی اور سنائی دینے والی آوازیں اور ہتھیار عام زندگی میں ہونے والے ڈرون حملوں اور فوجی مشقوں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں. کراچی سے صحافی شمائلہ خان کی رپورٹ.
ساؤنڈز آف وائلنس نامی ایک آرٹ پروجیکٹ میں شامل پاکستانی اور غیر ملکی فنکار کوشاں ہیں کہ وہ عام لوگوں کے سامنے جنگی ہتھیاروں کی حقیقت کو سامنے لا سکیں اور اس پر ایک بحث شروع کر سکیں. اسی پروجیکٹ میں نیدرلینڈ سے شامل ایک فنکار ڈینی پروجل کہتے ہیں کہ مغرب میں سپر سونک ساؤنڈ کے ذریعے ہائی ٹیک جنگی ہتھیاروں کی پروموشنل ویڈیو سمیت ہالی ووڈ فلموں میں اسے تفریحی انداز میں پیش کیا جاتا ہے, جبکہ حقیقت اسے کہیں مختلف ہے.
جب ہم ہالی ووڈ فلموں سمیت کمپیوٹر گیمز اور ڈرون کے بارے میں ملٹری کارپوریشنز کی پروموشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو یہ سننے اور دیکھنے میں بالکل سٹار وارز اور سائی فائی فلموں جیسی لگتی ہیں. تاہم حقیقت میں ان جنگی ہتھیاروں کی آوازیں بالکل مختلف ہوتی ہیں, جیسے پاکستان میں خصوصاً شمالی وزیرستان کے لوگوں پر جنگی ٹیکنالوجی کا کافی جذباتی اور ٹرامیٹک اثر ہوتا ہے.
آڈیو ویڈیو اور مصوری کے ذریعے اس فرق کو سامنے لانے والے یہ فنکار کہتے ہیں کہ فلموں میں استعمال ہونے والا میوزک ناظرین کو پرجوش کر دیتا ہے, جبکہ حقیقت میں ایسی صورتحال ہو تو شہریوں کے ذہنوں پر خوف کا عنصر حاوی ہوتا ہے. یہ ڈرون کی حالیہ ٹیکنالوجی کی پروموشنل ویڈیو سے لی گئی آوازیں ہیں. اب ذرا سنیے کہ وزیرستان کے مقامیوں کو ڈرون حملے سے پہلے کیسی آوازیں آتی تھیں. ساؤنڈز آف وائلنس نامی پروجیکٹ کے فنکاروں کے مطابق نہ صرف سپر سونک موسیقی بلکہ کھلونوں کی شکل میں دستیاب فوجی ہیلی کاپٹرز, جنگی طیارے اور پستولوں سمیت آن لائن گیمز میں دکھائے جانے والے ہتھیاروں سے عام لوگوں کے ذہنوں پر جو تاثر بیٹھتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے, جیسے کہ یہ کوئی بے ضرر چیزیں ہیں, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. یہ فنکار اپنے کام کے ذریعے ڈرون کے شہری استعمال اور فلموں, کھلونوں اور گیمز میں جنگی ہتھیاروں کو گلیمرائز کرنے کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک بحث شروع کرنا چاہتے ہیں.
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں اور بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ امریکہ میں ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں اگر آپ کی تنخواہ سالانہ 1 لاکھ ڈالر کے آس پاس بھی ہے تو بھی آپ کم آمدنی والے افراد کے زمرے میں آتے ہیں. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی طرف سے کیے گئے ایک نئے سروے کے مطابق سان فرانسسکو اور اس کے قریبی علاقوں میں اگر کسی کی تنخواہ سالانہ 1,70,000 ڈالر ہے تو وہ کم آمدنی کے زمرے میں, جبکہ 77,000 ڈالر کمانے والے کو انتہائی کم آمدنی کے زمرے میں رکھا گیا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ سان فرانسسکو میں مکانات کے کرایوں کا زیادہ ہونا ہے. 4 افراد پر مشتمل 2/3 امریکی خاندانوں کی آمدن سان فرانسسکو کی کم آمدن کے طے شدہ معیار یعنی 1,17,000 ڈالر سالانہ سے کم ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. اس خبر کو پورا پڑھیں, بہت دلچسپ خبر ہے یہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عمر افریدی اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی پیملا ٹیلر, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. وزن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کی اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناظر سفر سے سنیے.
لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں اور 13 جولائی کو لاہور میں آ کر عوام سے بات کریں گے۔ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے اجلاس میں خود کش دھماکے میں پارٹی کے صوبائی امیدوار ہارون بلور سمیت 20 افراد کی ہلاکت کے بعد جماعت 3 روزہ سوگ منا رہی ہے۔ نیٹو اجلاس کے موقع پر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی جرمنی کا دوست ہے۔ اجلاس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس مکمل طور پر جرمنی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں افغان علماء کا 2 روزہ اعلیٰ سطحی اجلاس ختم ہوا ہے، جس کے بعد کہا گیا ہے کہ طالبان تشدد کی راہ ترک کر دیں اور افغان حکومت کی امن مذاکرات کی پیشکش قبول کر لیں۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے غار میں پھنسے رہنے والے 12 بچوں اور ان کے کوچ کی ریسکیو کے بعد پہلی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہیں تندرست حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔